الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین حضرات، ہم نے اب تک سنت کے بارے میں جو بحث کی ہے اس میں بنیادی چیز جسے سامنے رہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ تک ہمارے ہاں لوگ یہ لفظ تو بولتے تھے کہ قرآن و سنت، قرآن و سنت، لیکن سنت کے واقعی ہے کیا؟ میں نے جو حقیر سے خدمت انجام دی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ایک بالکل متعین فہرست سامنے رکھی، اور اس بحث سے یہ بالکل اندازہ ہو گیا کہ کم سے کم اس میں کوئی اختلاف نہیں، اور اختلاف کا دائرہ بہت محدود ہے، یعنی دو تین چیزیں ہیں جن کے بارے میں بحث ہو سکتی ہے، کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہو سکتی، یہاں تک کہ قرآن مجید کے بارے میں بھی بحث تو ہو ہی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کے متن کے متعلق بھی بہت سے لوگ اخبار احاد کی بنیاد پر قراتوں کو اس بات کرتے ہیں، لیکن قرآن ہمارے پاس واضح اور متعین صورت میں موجود ہے، تو اسی طریقے سے سنت بھی بالکل سامنے رہتی ہے. دوسری جو تھوڑی بہت خدمت انجام پائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ میں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ سارے ذخیرے میں لفظ سنت کا اطلاق کرنے کے لیے کن اصولوں کو سامنے رکھنا چاہیے، دین کیا ہوتا ہے، کسی چیز کو دین قرار دینے کا مطلب کیا ہے. یہ جو ہم نے ابھی داڑھی پر بھی بحث کی ہے، اگر آپ اس پہ غور کریں تو اس میں اصل مسئلہ یہی ہے، یعنی داڑھی مسلمانوں میں رائج ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا ہے، صالحین رکھتے رہے ہیں، یہ موضوع بحث نہیں. موضوع بحث یہ ہے کہ کیا اس بات پر اجماع ہو گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین کی حیثیت دی اور دین کی حیثیت سے جاری فرمایا ہے. تو میں نے یہ عرض کیا کہ نہ صرف یہ کہ روایات سے یہ بات معلوم نہیں ہوتی، صحابہ کرام کے اجماع کی کوئی شہادت نہیں ملتی، بلکہ ہمارے پاس تو اس معاملے میں ائمہ عربہ کی بھی کوئی چیز موجود نہیں کہ جس کو ہم قطعیت کے ساتھ پیش کر سکتے. تو اس وجہ سے اس کو بجائے اس کے کہ اس جگہ پر رکھا جائے، وہیں رکھنا چاہیے جہاں حضور کی، انبیاء کی، صالحین کی پسندیدہ چیزیں رکھی جاتی ہیں. کوئی آدمی اگر یوں بیان کرے کہ بیٹھ کر کھانا کھانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، یا یہ بیان کرے کہ حضور نے لوگوں کو کہا کہ اچھی بات ہے کہ تم نے کہا مسجد میں کر لیا، یا مثال کے طور پر یہ کہے کہ اگر کسی آدمی نے شادی کی ہے تو یہ بڑی نامعقول سی چیز ہے کہ اپنے چند دوستوں کو کوئی بکری دبا کر کے کھانا نہیں رکھ لیا، الا یہ کوئی مجبوری، یہ حضور نے پسند کیا، یہ اس کی ترغیب دی، یہ سب باتیں بالکل ٹھیک، یعنی ان کو اسی حیثیت سے پیش بھی کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین اور شریعت بنا دیا ہے، یہ چیز ایسی آسان نہیں ہوتی. لوگوں کا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کو بیان کرتے وقت بہت معمولی چیزوں کے اوپر انحصار کر دیتے ہیں، یعنی یہ نہیں دیکھتے کہ بات کا موقع کیا ہے، محل کیا ہے، کہاں بیان ہوئی ہے، کیا حیثیت ہے اس کی. دین اور شریعت کی حیثیت جن چیزوں کو انبیاء نے دی ہے وہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. ان کے علاوہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن چیزوں کو انبیاء علیہ السلام نے، صالحین نے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے، اور پسندیدہ چیزوں میں بھی میں نے یہ عرض کر دیا ہے کہ یہ فرق ہم ملحوظ رکھیں گے کہ اگر تو وہ پسندیدہ چیز کوئی تمدن سے متعلق ہے تو اس کو مسئلہ نہیں بنائیں، وہ پسندیدہ چیز کسی اخلاقی یا فطری چیز سے متعلق ہے تو لوگوں کو اس کی ترغیب دیں گے، یہ کہیں گے حضور نے اس بات کو پسند کیا. یعنی اگر یہ بات بیان ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر تلوار سے لڑائی کی ہے تو یہ ترغیب دینے کی چیز نہیں ہے، لیکن اگر یہ بات ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلاً داڑھی رکھنا پسند کیا ہے، یا یہ کہ حضور نے ولیمہ کرنا پسند کیا ہے، یا حضور نے مسجد میں نکاح کرنا پسند کیا ہے، تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا انبیاء کی پسندیدہ چیزوں کی حیثیت سے پیش کرنے میں کوئی معنی نہیں، پیش کرنا چاہیے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر ان کو دین اور شریعت کی حیثیت دے دینا یا سنت کا لفظ ان پر بول دینا، یعنی میں جب سنت کا لفظ بولتا ہوں، اصل میں سنت کا لفظ ہمارے ہاں پسندیدہ چیزوں کے بارے میں بول دیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز دین ہے، یہ چیز شریعت ہے، یہ دین میں ویسے تو دین شامل کر دی گئی ہے، اس کے بارے میں اب یہ طے کرنا ہے کہ یہ کس درجے میں لازم ہے، یعنی وہاں مسئلہ یہ پیدا ہو جاتا ہے. تو میری ساری جو بحث ہے اس معاملے میں وہ صرف اس حد تک ہے، یعنی ان میں سے کسی چیز کا بھی میں مخالف نہیں ہوں سوائے اس ایک چیز کے جو میں نے عرض کر دیا، کیونکہ اس کو اگر مان لیا جائے عشرہ ذی الحج کے معاملے میں تو پھر یہ ماننا پڑتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دینی حکم کو صحیح طریقے سے پہنچایا نہیں. یعنی یہ بات کہ حضور نے کسی موقع کے اوپر رات کی نماز پڑھی، اس کو حضور کی کوئی ایک زوجہ محترمہ بیان کر دے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، اس لیے کہ یہ معاملہ ہم سے متعلق ہی نہیں، اس میں حضور کا ایک عمل بیان ہو رہا، یا کوئی ایسی بات कि जिसके लिए बुनियाद तो कुरान और सुन्नत में मौजूद है और हुजूर ने उसकी कोई फरा बयान की है या उसका कोई इतलाक किया है, उसको कोई एक भी शख्स बयान कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बच्चा भी बयान कर दे ठीक है, लेकिन दीन में एक मुस्तकिल हुक्म की हैसियत से, यानी ये जो चीज़ है इसको क्यास नहीं किया जा सकता किसी चीज पर, उसको शामिल करने के लिए ये जरूरी है कि सारा का सारा मवाद उसके हक में खड़ा हो। यानी जब इजमा का लफ्ज ही बोला जाता है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि मुसलमानों में अमूमी इतफाक पाया जाता है, मतलब यह है कि वो चीज दीन की हैसियत से नस्लन बाद नस्लन जेर बहस है और यहां से लेके ऊपर तक किसी हैसियत से उसके बारे में इत्तेफाक बयान किया जा रहा है, तब वो ये हैसियत रखती है। ये जितनी चीजें भी आप लोगों ने बयान की हैं बहुत अच्छा है, तो सामने आ गई हैं, खाना बैठ कर खाना चाहिए, पानी पीते वक्त यानी खामखा खड़े होने की वजह आपके पास जगह है बैठ के पीना चाहिए आदमी को, इसी तरह रफ़े हाजत के मामले में महजब तरीका यही है कि बैठ कर रफ़े हाजत की जाए। तो ये जितनी चीजें हैं इनके बारे में अल्लाह के पैगम्बर भी तवज्जो दिलाते हैं, सालहीन भी तवज्जो दिलाते हैं, लेकिन उस सारे मवाद को सामने रख के देखना चाहिए कि मामला तवज्जो दिलाने का है, एक अच्छी चीज को बयान करने का है या उसको दीन करार दे के दीन की फहरिस्त में शामिल करने का है, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। और इन चीजों को जब तक अलग अलग नहीं समझा जाता उस वक्त तक दीन के मामले में आप एक वाज़े जगह पर खड़े नहीं हो सकते। मैंने अर्ज किया कि मैंने अगर कुछ खतीर खिदमत अंजाम दी है 10-15 साल की मेहनत से, तो वो ये है कि एक तरफ एक बिल्कुल मुतय्यन फहरिस्त सामने रखती है, ये सुन्नत है, यानी कुरान तो है आपके पास और कुरान के अहकाम भी वाजे है, उनमें भी बहस तो होती रहती है किसी हुक्म के बारे में, किसकी नौइयत क्या है, ये फर्ज है या ये मुस्तहब है, लेकिन ये कि सुन्नत क्या है आम तौर पर इस चीज के बारे में एक इबहाम की कैफियत थी, मुतय्यन कर दिया कि ये चीज है जिसके बारे में इजमा है, जिसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, जो नस्ल बाद नस्ल दीन की हैसियत से पेश की जा रही है, इस वक्त भी मराकेश से लेकर इंडोनेशिया तक कोई शख्स इनसे इख्तलाफ नहीं करता। ये बता दिया आपको कि ये दो तीन चीजें हैं जिनके बारे में बहस हो सकती है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि कोई साहब इस फहरिस्त में इन तीनों चीजों को शामिल करे उनके ख्याल के मुताबिक, अगर ये फहरिस्त जो है इसमें ये तीन चीजें शमूलियत का दर्जा रखते हैं उनको शामिल करें, लेकिन इसके बाद भी एक मुतय्यन शक्ल तो सामने आ जाएगी, ये चीज है जिसको सुन्नत कहना चाहिए, जिसको दीन कहना चाहिए। तो मैंने अपना ये नुकता दरवाजे कर दिया, यानी इसमें ये इबहाम नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने हकीके के बारे में कहा कि मुझे वो पसंद नहीं है, नहीं अकीका मुझको पसंद है, मैंने अपने बच्चों का भी किया है, रसूल अल्लाह सल्लम ने भी किया है, लेकिन उसकी हैसियत क्या है, यानी वो कुर्बानी के हुक्म की एक फरा है या कोई मुस्तकिल हुक्म है। तो मैंने अर्ज कर दिया कि खुद हुजूर ने सवाल के जवाब में ये बता दिया कि वो कुर्बानी के हुक्म की एक फरा है, यानी एक चीज दीन में पहले से मौजूद है, उसी चीज को रसूल अल्लाह सल्लम ने वहां पर भी फैला दिया, यानी लोगों ने पूछा तो आपने उसका बड़ा सादा जवाब दिया, भाई अगर कोई आदमी अपने बच्चे की पैदाइश पर कुर्बानी करना चाहता है तो जरूर है, बड़ी अच्छी बात, यानी ये बिल्कुल अलग उसलूब है। और ये कहना कि ये चीज जो इसको दीन शरीयत की हैसियत हासिल है, अब मसलन देखिए ना कि हमारी ईद उल अज़हा की कुर्बानी है, इसके बारे में रिसालत मआशरन क्या कर रहे हैं, जब किसी चीज को दीन करार देते हैं तो क्या यही तरीका होता है, यानी हुजूर कहते हैं जिसने ये काम नहीं किया वो हमें से नहीं, हुजूर कहते हैं हमारी ईदगाह में ना आया, कोई आदमी नमाज ईद से पहले जानवर जबा कर लेता है फरमाते दोबारा करो, वो कहते मेरे पास 6 माह का एक बकरा है, तो हुजूर फरमाते वही कर लो, कुर्बानी नहीं हुई। यानी जब किसी चीज को दीन बनाया जाता है तो ये एहतमाम है जो वजूद में आ जाता है, और फिर ऐसा नहीं कि ये एहतमाम बहुत रवायात के अंदर होता है, ये एहतमाम फिर मुमकिन होता है पूरी तरह उम्मत के अंदर। तो इसको इस जाविये से देखना चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा चीजें ये एक बिल्कुल अलग मौजू है, हुजूर को क्या चीजें पसंद थी, और उनमें भी इसरार करना चाहिए इस बात के ऊपर कि वो चीजें जो अपनी कोई अखलाकी या दीनी नौइयत नहीं रखती वो जेरे बहस नहीं आनी चाहिए, अमामा जेरे बहस नहीं आना चाहिए, तहमत जेरे बहस नहीं आनी चाहिए, तलवार की जंग जेरे बहस नहीं आनी चाहिए, ये चीजें तमद्दुन से ताल्लुक रखती है, कोई अखलाकी चीज है, कोई ऐसी चीज है कि जो दीन के किसी हुक्म की आगे कोई वजाहत है या कोई और चीज है और वो पसंदीदा आपने फरमाई है, तो बस उसको इसी हैसियत से पेश कर दी, ये पसंद थी। तो मैंने आपसे अर्ज किया कि दाढ़ी के बारे में मेरे लिए कितना ही बहुत काफी है, हुजूर दाढ़ी रखते थे और आपने इसको पसंद फरमाया बस क्यों, लेकिन ये कि इसको दीन और शरीयत के अहकाम में दर्ज किया जाए, तो मैं आपसे अर्ज करता हूँ इसको दीन और शरीयत के अहकाम में तो मुहद्दिसीन ने किस तरह दर्ज नहीं किया, आप हदीस की तस्वीर बोलेंगे तो बिल्कुल दूसरी तस्वीर सामने, यानी वो लिबास की जो रिवायतें नकल करते हैं उनके अंदर इसको, और अबू दाऊद ने तो याद किया कि जहाँ ये रवायतें दर्ज की हैं वहाँ बाप मूछे काटने का बाद दाढ़ी कबा दी का, यानी वो इस मामले में बताना चाहते हैं इस बात को कि असल में मसला क्या है। तो इस मसले को बहुत अच्छी तरह उसकी सही जगह पर रखी है कि दीन और शरीयत क्या है, ये एक अलग चीज है, और हुजूर की पसंदीदा चीजें क्या है, ये बिल्कुल एक अलग चीज़। अब अगर कोई मजीद चीज रह गई है, क्योंकि ये बात बहुत अहम है, सुन्नत का बाप बहुत आम है, हदीस के मामले में इसकी तायीन के बाद इंशाल्लाह कोई बड़ी मुश्किल पेश नहीं आएगी। ज्यादा अहम बात यह है क्योंकि इसमें हम दीन के एक हिस्से का जिक्र कर रहे हैं, तो उसमें बातें आप बयान कर सकते हैं। जैसे मैंने निसाले सवाब के बारे में पूछा, तो बहुत सी चीजें होंगी कि जो आपने सुनी हो तो उन पर भी गुफ्तगू हो जाए, ताकि बिल्कुल जहन इस मामले में वाजिब हो जाए। मैंने आज क्या निसाले सवाब में ये कोई भी नहीं कहता कि रसूलुल्लाह ने निसाले सवाब को बताओ सुन्नत के जारी किया, तो बहस यानी हो सकता है या नहीं हो सकता, ये एक फिकी बहस है, उसके बारे में आदमी अपना अपना नुकसान कर सकता है। तबलीग का तो देखिए ना, बात यह है कि कुरान मजीद ने पूरा कानून बयान कर दिया, वो कुरान में जेर बहस है।
ये जितने नौजवान लड़के हैं जिनको ये तबलीगी जमात वाले कहते हैं कि आप आए, आपके लिए फरीजा है या ये सुन्नत है या ये तरीका है, सर उसके बारे में
वो हमारे यहाँ एक पूरा बाब आएगा दावत तबलीग का, तो उसमें हम इसको तफसील से पढ़ेंगे। लेकिन ये कि ये जो दावत और तबलीग का मामला, इसमें ये समझ लीजिए कि ये कोई सुन्नत का मसला नहीं है, ये तो कुरान में बड़ी तफसील से और उसके अहकाम में पढ़ेंगे, तो वो हम मेरे फैसला।
ये जो दाढ़ी या बैठ के खाना पीना, इसको क्या हम मजहबी तहजीब का हिस्सा कह सकते हैं?
कैसे आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो अम्बिया रहमतुल्लाह ने तहजीबी रवायात छोड़ी है? ये भी मैं यहाँ वादे कर लूँ कि तहजीब कैसे बनती है, यानी असल में बात ये होती है कि इंसानों के पास कुछ अखलाकी अकदार है, उन अखलाकी अकदार को वो रसूम की सूरत दे देते हैं, उनका अमूमी जिंदगी पे इतलाक करते हैं, वो एक आबो हवा में पैदा होते हैं, उसके लिहाज से कुछ रसूम पैदा हो जाती है, उनका एक जोग्राफिया होता है उसके लिहाज से कुछ रसूम पैदा हो जाती है, उनके यहाँ कुछ पेशे होते हैं उनके लिहाज से रसूम पैदा हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो तहजीबी रवायात होती हैं, इनमें जो चीज़ें अखलाकी रवायात से मुतल्लिक है या अखलाकी अकदार पर मबनी है, वो चीज़ें किसी कौम की तहजीब का असल हुसन होती है। तो हम मुसलमान क्योंकि बुनियादी तौर पर अखलाकी अकदार से अपने लिए इल्हाम बख्श करते हैं, यानी अल्लाह ताला ने जो इल्हाम हमारे अंदर किया है अखलाकी अकदार का, उसी को हम बुनियाद बनाते हैं तमाम चीज़ों की। इस वजह से जितनी चीज़ें अखलाकी अकदार पर मबनी है वो हम मुसलमानों की तहजीब है, यानी जब हम कहेंगे कि मुसलमानों की तहजीब है, तो मुसलमानों की तहजीब का एक पहलू तो वो है कि मराकश के लोगों के यहाँ शादी ब्याह का एक तरीका है, हिंदुस्तान के लोगों के यहाँ शादी ब्याह का एक तरीका है, उनके यहाँ कुछ त्यौहार है, हमारे यहाँ कुछ त्यौहार है। तो ये चीज़ें तो असल में माहौल से, माशरत से, आबो हवा से, पेशों से, या जो कुछ भी आपका पस मंज़र है उससे पैदा हो जाती है। लेकिन एक वो चीज़ें हैं कि जो मसलन अंबिया अलैहिस्सलाम की उम्मतों के अंदर एक तहजीब की हैसियत से, रवायत की हैसियत से चली आ रही है, ये अखलाकी अकदार पर मबनी होती है और उन्हीं को दवाम होता है, तो वो चीज़ें जो है वो आसानी से छोड़ देनी चाहिए। लेकिन अंबिया उनमें से किस चीज़ को शरीयत बना गए हैं, ये एक अलग बहस है, और किस चीज़ को तहजीबी के दायरे में उन्होंने रहने दिया। तहजीबी दायरे में भी बात चीज़ें बड़ी अहम होती हैं और उनको वो अहमियत देनी चाहिए, लेकिन उनको दीन और शरीयत बनाना चाहिए।
सर, ये नॉन रिलीजन में इस वक्त जो पाए जाते हैं अब्राहमिक रिलीजन, इनमें क्रिश्चियनिटी ऐसा मतलब है जिसने कि बिल्कुल छोड़ दी गई, लेकिन ये दाढ़ी और मुझे तराशना जो है उसका भी एक मुस्तकिल जुज है। ये यानी इस सूरत में जब हम इसको एक तहजीबी चीज़ कहते हैं, तो फिर इसकी हैसियत क्या है, यानी कितनी इम्पोर्टेंट होती है ये तहजीबी चीज़ जो होती है,
यानी कि पसंदीदा चीज़ें होती हैं, इनको पसंदीदा इस्तेहबाब के दर्जे में रखना चाहिए। मैं आपसे अर्ज करूँ कि बड़ी दिलचस्प बात है कि हमारे यहाँ जो तीसरी चौथी सदी में उलमा ने दाढ़ी के बारे में गुफ्तगू करने शुरू की है, तो वो भी इसके सिवा कुछ नहीं कहते कि ये नापसंदीदा है कि आदमी दाढ़ी बोले, यूँ करो तो वहाँ बता ही लीजिए, कहीं ज़्यादा कुछ नहीं कहते। ऐसी चीज़ों को तर्क करना एक नापसंदीदा बात होती है और उनकी तरलीब देना एक पसंदीदा बात होती है,
बस
نہیں وہاں یہ ڈیفینیشن میں نہیں آیا, وہاں یہ بیان ہوا کہ سنت ہمیں کس ذریعے سے ملے گی, یہاں بطور اصول اس کو بیان کیا گیا کہ خبر روایت سے نہ قرآن لینا چاہیے سنت. دوسرے پہلو سے بیان کی گئی, یہاں وہ ایک پرنسپل ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو دین قرار دینے جا رہے ہیں, سنت قرار دینے کا مطلب ہے دین اور شریعت بنانا, تو دین اور شریعت کے معاملے میں اگر صحابہ کرام ہی کا اجماع نہیں ہو سکا تو پھر سوچیے تھوڑی دیر کے لیے کیا مسئلہ ہوا. یعنی اگر ایک چیز کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہی نے بھی اجماع پیش نہیں کیا, چنانچہ آپ دیکھیے کہ ہم نے یہ جو روایت ہے عشرہ ذوالحج کی اس پہ بنیادی تنقید یہ کی ہے, نہ اس پر یہ تنقید کی جا سکتی ہے دین تو وہ ہے, یعنی دینی چیز ہے تو اچھا اور مستقل بذات چیز بن جاتی ہے اجماع پوری دن تک, تو اس کو اصول میں بیان کرنا چاہیے. یعنی ایک چیز جو ہے اس پر ہم یہی بحث کی ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ اگر یہ دین تھی تو پھر اس کو بالما نقل ہونا چاہیے. یعنی یہ معاملہ اخبار ہاتھ پر چھوڑا ہی نہیں جا سکتا دین کو بیان کرنے کا, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک شخص کو یا دو اشخاص کو بات بتا دیں اور پھر اس پر چھوڑ دیں کہ وہ آگے بتائے یا نہ بتائے. اخبار ہاتھ یہ ہوتی ہیں, ہم بحث کریں گے تو اس پر دین کیسے چھوڑا جا سکتا ہے, قرآن مجید بھی بالما نقل ہوا ہے, سنت بھی بالما نقل ہوا ہے, تو یہ بطور ایک پرنسپل کے زیر بحث آنا چاہیے. وہ رائے ہو سکتی ہیں اس معاملے میں, کوئی آدمی یہ رائے رکھ سکتا ہے, میرے نزدیک اس کو اصول میں بیان ہونا چاہیے, اس وجہ یہ کہ میں تو اس کا اطلاق کر رہا ہوں ایک روایت کے اوپر, وہاں تو میں نے بیان واقعہ کے طور پر ذکر کیا سنت اجماع سے ملی ہے, نہ کہ یہ کہا کہ سنت اجماع سے ملنا لازم ہے, وہاں بیان واقعہ ہے.
تیبن کا تخموں کے اوپر رکھنا, اس کے بارے میں بڑی احادیث نقل ہوئی ہے, اس کو کہاں ہم پلیس کریں گے؟
وہ تو خود احادیث سے واضح ہے کہ وہ اس اخلاقی اصول کی فرع ہے کہ آدمی کو متکبرانہ لباس نہیں پہننے چاہیے, کیونکہ عربوں کے ہاں بعض و باش لوگ تہمت اس طرح باندھتے تھے کہ اس کے لڑ چھوڑے ہوئے ہیں اور بسٹتی ہوئی آ رہی ہے اور سینہ بھی کھولا ہوا ہے, کرتے کے بارے میں بھی بات ہے, عمامے کے بارے میں بات ہے, تو یہ تینوں چیزیں جو ہے بیان نہیں کروائے گا تو ضرور اس کو ناپسند. یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے, یہ ایک اصول کا اخلاق ہے. یعنی جب یہ کہا جائے گا کہ تکبر دین میں ممنوع ہے تو تکبر کی جتنی حیاتیں ہوں گی ان پر اپلائی کیا جائے گا.
مونچھوں کا بڑا رکھنا بھی تو تکبر ہی کی علامت ہے, تو وہ اگر آ گیا ایک اس میں اور یہ تہبند کا نام
تکثیر بھی ہے اور تکبر بھی, دونوں چیزیں ہیں اس میں, یعنی اخلاقی پہلو بھی ہے مونچھیں بڑی رکھنے میں اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ غلاظت میں جائے گی تو اس کی ترشوا کے رکھنا چاہیے, دونوں چیزیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک مستقل دینی حیثیت دی ہے, محض اطلاق نہیں کیا بلکہ مستقل دینی حیثیت.
تو تیبن کا لٹکنا تو آج بھی ممنوع ہی ہونا چاہیے,
بالکل ممنوع, اس میں کیا شک, یعنی اس طریقے سے تہمت لٹکانا جو ہے وہ ممنوع ہونا چاہیے, لیکن اس طریقے سے, یہ کہ سیدنا ابوبکر صدیق کا معاملہ اسی وقت زیر بحث آ گیا تھا, حضور نے فرمایا کہ معاذ اللہ تم کوئی ان لوگوں میں سے ہو. حیات بھی اگر حیات وہ بن رہی ہے تو ظاہر ہے کہ آدمی کو روکنا چاہیے, تو ایسے بے شمار پرنسپلز ہیں. مثلا اسراف کا اصول ہے کہ آپ کو اپنے اخراجات میں اسراف نہیں کرنا چاہیے, تو اس اصول کو آپ ہزار چیزوں پہ اپلائی کریں گے, نمائش نہیں کرنی چاہیے ہزار چیزوں پہ اپلائی کریں گے, اس سے کوئی نیا دین شامل ہوگا.
کئی لوگ
گاڑی
کو تکبر کے طور پر رکھتے ہیں,
ان کے اندر سے تکبر ختم کر دیں, داڑھی ختم کرنا ہے تکبر ختم نہیں ہوگا, تکبر ختم کرنا ہے ٹھیک ہو جائے گی,
دینی تکبر ختم ہو جائے گا.
اصل یہ رفع یدین کے بارے میں
اس کو میں نے چھوڑ دیا اس لیے کہ وہ اصل میں نماز کے احکام کی ایک فرع ہے اور اس کو وہیں زیر بحث کیا. نماز میں ظاہر ہے کہ بہت سی چیزیں, عبادات کا تو پورا باب ہم نے چھیڑا ہی نہیں, نماز ہے حج و عمرہ ہے اس میں بہت پیسے ہیں, یعنی ان کے اندر کیا چیزیں دین کی حیثیت رکھتی ہیں, کن چیزوں میں غلطی ہوئی ہے, یہ جب عبادات کو پڑھیں گے ہم اگر اللہ نے توفیق دے بھی تو میں لکھ نہیں سکا اس پر, تو اس کو زیر بحث میں آئے گا.
حج کے دنوں میں
یہ پہلے تو اس سوال کو بالکل درست کر لیں, یعنی دین کے معاملے میں یہ سوال ہی غلط ہے, دین کو مثبت دلیل سے ثابت ہونا چاہیے, صحابہ اکرام کی کوئی ڈائریکٹو مرتب کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا. جب وہ دین کو مثبت طور پر بیان کرتے ہیں ان کی زبانوں پر ہوتا ہے، ان کے عمل پر ہوتا ہے، زیر بحث ہوتا ہے، نوعیت بالکل مختلف ہو جاتی ہے. یعنی اگر کوئی آدمی آپ میں سے اسائنمنٹ قبول کرے گا کتنے صحابہ نے داڑھی رکھی ہوئی، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے بہت کام کیا ایک زمانے میں، یعنی کل 5 آدمیوں کے بارے میں آپ کو یہ روایت کریں، اور وہ بھی ضمن زیر بحث آ گئی. تو یہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے جب، تو تب زیر بحث آتا ہے. اب کوئی آدمی یہ کہ 5 کے بارے میں تو مل گیا جب رکھی ہوئی تھی، باقیوں کے بارے میں ہم قیاس کرتے ہیں کہ نہیں رکھی ہوئی تھی، تو یہ بات ٹھیک نہیں.
ہمارا ٹوپی پہننا بھی ایک بڑی سنت شمار کی جائے.
جی وہ تو آپ یہاں دیکھیں عمل ختم ہو چکی
ہے. یہ بھی تہذیب کا حصہ،
تہذیب کا حصہ.
یہ وہ عرب کا جو کلچر تھا کہ وہ صحرا،
عرب میں تو کوئی بہت ٹوپی کوئی بھی نہیں پہنتا تھا. عرب میں تو جو تھا کہ کسی تقریب وغیرہ میں لوگ امامہ باندھ دیتے تھے، ورنہ رومال عام طور پر یا وہ ایک خاص طرح کا اکال ہوتا ہے ان کا جو باندھے رکھتے ہیں، وہ باندھے رکھتے تھے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق تمدن سے ہوتا ہے، وہ تبدیل بھی ہوتی رہتی ہیں، ان میں تغیر بھی آتا رہتا ہے.
شاہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ نماز کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ لوگ والد کے سامنے نہیں جاتے ٹوپی پہنے بغیر، بے ادبی سمجھتے ہیں. ظاہر اب
یہ بھی ایک عام چیز کا اطلاق ہے نا جو انہوں نے کیا، ورنہ تو دیکھیے اب بخاری میں دوسری جگہوں پر روایتیں موجود ہیں، حضور نے فی صوبن واحد نماز پڑھی، یعنی ایک چادر لپیٹ کے نماز پڑھی، کچھ بھی نہیں تھا، نہ امامہ تھا سر پہ، نہ آپ نے کوئی تمام پالا، فی صوبن واحد نماز کی بہت سی
بات. سر اقبال نے ایک جگہ پہ کہا کہ وضع میں تم سارا ہو تو تم مدن میں ہو، کس چیز کو انہوں نے پیش نظر رکھ کے یہ بات کہی؟
یہ تو علامہ اقبال ہی سے پوچھنے کی ضرورت ہے. اس زمانے میں جو مسلمان جو تھے وہ نصرانیوں کی یا مسیحیوں کی بہت نقل کر رہے تھے، تو اس پر بہت سے لوگوں کو توجہ دلاتے تھے، ایک تہذیب ختم ہو رہی تھی، دوسری تہذیب کا غلبہ ہو رہا. ورنہ آپ یہ دیکھیے کہ جو وضع قضا صحابہ کرام کی تھی وہ وہی تھی جو مشرقین عرب کی. تو وضع قطع کے جو معاملات ہیں یہ تمدن سے تہذیب سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں. ان چیزوں کو دین بنا کر کھڑے ہو جانا یہ ایک بڑا حادثہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ چیزوں کو ان کی جگہ پر رکھیں، یعنی کیا چیز شریعت اور دین ہے وہ میں آپ سے عرض کر دیا. سنت کے اعتبار سے ظاہر ہے قرآن میں جو دین بیان ہوا ہے وہ آگے زیر بحث آئے گا، تو کیا چیز دین اور شریعت ہے وہ یہی بیان ہوگی. اب اس کے بعد یہ رہ گئی بات کہ پسندیدہ چیزیں ہیں، کچھ تمدنی چیزیں ہیں، ان پہ گفتگو حدیث کے حوالے سے ہوتی رہے گی، اور کسی چیز کے پسندیدہ اور ناپسندیدہ ہونے میں بھی اس کا لحاظ کرنا چاہیے کہ وہ چیز اصل میں کس طرح کی ہوگی. اخلاقی بات ہے تو پسندیدہ اب بھی ہونی چاہیے، فطری چیز ہے تو اب بھی پسندیدہ ہونی چاہیے، لیکن اگر وہ چیز تمدن سے متعلق ہے تو پھر اس کو وہی رہ جانا چاہیے. اس کو آگے بڑھائیں گے آپ تو آپ دین میں بدعتوں کو داخل کریں، خرابی پیدا ہوگی.
سر اگرچہ یہ سوال شاید تھوڑا سا اس گفتگو سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ تو نہ ہو جائے، تاہم یہ جو روایت آپ نے ابو امامہ باجی کی پڑھی تھی جس میں جو اصولی اسٹیٹمنٹ لگ رہی ہے اس کی دین میں کیا حیثیت رہی ہے، یعنی یہ کہ خالق اگر کتاب یا خالق المشرکین، اس کی کیا حیثیت؟
یہ بات یہ ہے کہ اس میں دو پہلو ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کے ہاں یہ چیزیں دینی اعتبار سے کوئی حیثیت رکھتی ہیں، یعنی انہوں نے ان کو دین بنا دیا ہو تو پھر تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر کسی جگہ کسی چیز کو غلط طریقے سے دین بنا دیا گیا ہے تو لازماً اس کی مخالفت کر کے توڑ دینا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر اگر لوگوں نے غلط طریقے سے ٹوپی پہننے کو دین بنا دیا ہے تو اتاریے نا، تاکہ یہ حیثیت اس کی ختم ہو جائے. اگر تو یہ صورتحال ہے تو ظاہر ہے کہ ایسا ہوگا. اور اگر صورتحال یہ ہے کہ وہ ایسی چیزیں تھیں کہ جن چیزوں کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو رہی، یعنی ان کے اوپر اصرار سے خرابی پیدا ہو رہی ہے، جیسے مثلاً اس بار کا معاملہ ہے، یعنی ایک آدمی نے اپنی تہمت لٹکائی ہوئی ہے تو یہ ایک متکبرانہ حیات بن گئی، یا کسی آدمی نے چھوٹی چھوٹی داڑھی کر کے مونچھیں لمبی لمبی رکھی ہوئی ہیں تو یہ ایک نہایت ہی ناپسندیدہ حیات بن گئی. اگر یہ چیز ہے تو اس کے لحاظ سے ہونا چاہیے. تو وہاں تو صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب کے ہاں یہ کچھ مذہبی لحاظ سے پسندیدہ چیزیں قرار پا رہی ہیں، یعنی جس طرح ہمارے ہاں بھی یہ ساری چیزیں اسی طرح ہو رہی ہیں. ہمارے ہاں لوگ باقاعدہ بحث کرتے ہیں خلاف لگانے کے بارے میں کہ اس کی دینی حیثیت کیا ہے کیا نہیں ہے، حالانکہ آپ نے دیکھا کہ وہ کیسے زیر بحث آئے، یعنی شلوار پہننا یا پاجامہ پہننا یا یہ چیزیں پہننا. لوگوں کا خیال یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہم وقت صرف دین بیان کرتے ہیں، یعنی حضور ظاہر ہے کہ دین بھی بیان کرتے تھے, اس کے ساتھ عام تمدنی چیزوں پر گفتگو بھی کرتے تھے, کوئی تبصرہ بھی کرتے تھے, کسی کو کوئی محبت سے بات بھی کہہ دیتے تھے, کسی کو توجہ بھی دلا دیتے تھے, کہیں اپنی کسی عام پسندیدہ چیز کو بھی بیان کر دیتے تھے, سب بیان کرتے تھے. تو مجھے تو یہ رجحان میرا یہی لگتا ہے کہ وہاں غالباً مذہبی پہلو جس کو حضور نے موضوع بنایا, ورنہ خالق والی کتاب یعنی مطلب یہ کہ ہم اس پر معمور ہیں کہ اہل کتاب جو کریں اس کی ہم نے مخالفت کرنی, جبکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ آپ نے اپنے بال بنانے کا طریقہ وہ اختیار کر لیا تھا جو اہل کتاب کا, یعنی آپ پسند کرتے تھے اس کو کہ اہل کتاب کے طریقے میں زیادہ سے زیادہ قریب, اس لیے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں, ہم سے پہلے کے مسلمان ہیں, ان کے ہمارے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کے بعد کچھ اختلافات پیدا ہوئے ہیں, ورنہ وہ مسلمانوں کا پھر کا یہ بات یہ کہ قربانی کرنا ایک عبادت ہے نا, عبادت ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں آدمی اللہ کے ساتھ اگر کسی کو شریک کرے گا تو وہاں کرنا شروع کر دے گا, تو قربانی بھی کرنی شروع کر دی, نماز بھی پڑھنی شروع کر دی, سجدہ بھی کرنا. اب بھی آپ کبھی جائیں ان جگہوں پر جہاں لوگ مشرکانہ اعمال انجام دیتے ہیں تو وہیں اس طرح کے سبھی کام کر رہے ہوتے ہیں, بکرے بھی ذبح ہو رہے ہوتے ہیں, نیاز بھی دی جا رہی ہوتی ہے اور سجدے بھی کیے جا رہے ہوتے ہیں اور دعائیں بھی مانگی جا رہی ہوتی ہیں. تو ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب بھی کبھی مشرکانہ اعمال وجود میں آتے ہیں تو جو اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے کی چیزیں وہی ان لوگوں کے لیے یا بتوں کے لیے یا تھانوں پر یا اپنی عقیدت کی جگہوں پر لوگ کرنا شروع کرتے ہیں.
سر نماز جو پڑھانے والا بندہ ہوتا ہے اسے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ اس نے شلوار قمیض پراپر پہنی ہو, حالانکہ پینٹ شرٹ پہن کے ہم جسٹ اپوزٹ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کو پسند نہیں کیا جاتا ہے.
اس کی وجہ بھی وہ ہمارا ایک تہذیبی روایت کا پس منظر ہے اور کوئی چیز نہیں. ظاہر ہے کہ دنیا بھر میں لباس مختلف ہوں گے, لوگ اپنے اپنے طریقے کے لباس پہنیں گے. اب آپ دیکھیں گے باہر کے بہت سے مسلمان ممالک میں یہ مسئلہ ختم ہو چکا ہے, لیکن ہمارے ہاں ایک خاص لباس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے. ہندوستان کا کچھ مزاج ایسا ہے کہ اس میں رسوم اور ظاہری چیزیں بڑی اہمیت اختیار کرتی ہیں, یعنی اس کو پڑھنے کے بعد ہندوستان کی تاریخ کو یہ معلوم ہوتا ہے کچھ اس کی مزاج میں ہے, میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی, اس کے اندر حقائق پر نظر کم اور ان چیزوں پر لوگوں کا بہت زور ہوتا ہے. اس کے بالکل برخلاف عالم عرب میں یہ چیز نہیں, یعنی یہاں تو آپ یہ دیکھیے کہ کسی آدمی کو یہ بتانا مشکل ہو جاتا ہے کہ بھائی عشاء کی نماز چار رکعت ہے, عرب میں کوئی مشکل کام نہیں ہے اور پڑھتے ہی لوگ اتنے, یہاں یہ ناممکن ہے, مسجد میں لکھا ہوا ہے 17 رکعت. اچھا نماز کی کتاب چھاپتے ہیں آپ, دیکھیں نماز پر ایک کتاب چھاپی جائے گی, علماء چھاپیں گے, لوگوں کو نماز سکھانے کے لیے چھاپی جائے گی, اور اس میں باقاعدہ ربی جالنی مقیمت صلات کو ایسے ہی درج کیا جائے گا یا سورہ فاتحہ درج کی جائے, حالانکہ کوئی حیثیت نہیں, وہ دعاؤں میں سے ایک دعا ہے, آپ چاہے پڑھنے چاہے نہ پڑھیں. اور یہ میں نہیں عرض کر رہا ہے, یعنی یہی بات ٹھیک ہے
سورہ اخلاص میں.
اچھا سورہ اخلاص کا حال تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی اپنے پرانے بزرگ کو یہ کہیں کہ آپ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کا کوئی حصہ پڑھیں تو وہ کہیں گے نہیں نہیں کلو اللہ, یعنی اس کا حال تو یہ ہو گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے یہاں پہ, تو علماء نے ان کو ایک مختصر سا طریقہ بتا دیا کہ بھائی یہ سورہ فاتحہ یاد کر لو, بڑی چھوٹی سی سورہ کلو اللہ یہ یاد کر لو. اب ہماری جو نانیاں دادیاں تھیں وہ تو کلو اللہ ہی کو سمجھتی تھیں, یعنی حرام کے درجے میں یہ سمجھتی تھی کوئی اور سورت پڑھی, سورہ فاتحہ پڑھیں گے کلو اللہ پڑھیں, باور کرانا مشکل تھا ان کو کیا مجید کا جو حصہ چاہے پڑھ سکتے, کلو اللہ بغیر نماز کیسے ہو سکتی. اور حال یہ کہ دیکھیں نا کیسی سہولتیں پیدا کی ان لوگوں نے, آپ ان کے زاویے سے دیکھیں تو اگرچہ خرابی پیدا ہو گئی کہ وہ کہا اچھا دعائے کلو تو نہیں یاد ہوتی, ان کا تین مرتبہ کلو اللہ, تو اس میں بھی بالکل وہی ذہن بات کرنا کہ لوگوں کے لیے ایک آسان سی چیز کو بنائے. تو جب دین کو اس کی اصل میں بیان کیا جاتا ہے تو جب چیزیں لوگوں میں روایت بڑی اجنبی لگتی ہے, مگر یہ بات جو ہے یہ ہندوستان میں یہاں لوگوں کو بتانا کہ بھائی آپ قعدے میں بیٹھ لیں تو آپ بیٹھ کے دعا کریں جو بھی چاہے دعا کر لیں, جو نماز ہو گئی ناممکن لوگوں کے لیے اس کو بھاگت کر لیں. حالانکہ یہ بات تو آپ دیکھیے گا میں جب حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا عبادات میں تو بالکل واضح ہو جائے گی, کوئی اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. یہی معاملہ ان چیزوں کے بارے میں, جیسے ہم نے داڑھی پر بحث کی تو میں نے کچھ بھی نہیں کہا, صرف یہ کہا ہے کہ بھائی اس کو اس کی پسندیدہ جگہ پر رکھ دو, اس سے زیادہ اہمیت نہ دو, اس کو اس سے زیادہ اہمیت نہ دو. دیکھیے بس اس کو بھی بات یہ کہ نماز میں ایک مہذب باوقار لباس
سر میرا بیٹا تو جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ وہ اب تو اس نے کہا میں نے جانا ہی نہیں جب تک کہ مجھے شلوار قمیض میری ساری شلوار قمیضیں بنوا دے
نہیں شلوار قمیض کو ضروری نہیں اچھا مہذب لباس پہن لینا چاہیے
لیکن پڑھی تو جا سکتی
اللہ تعالیٰ کے حضور میں آپ جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں جاتے ہوئے قرآن میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو اچھا زینت کا لباس لباس پہن
سلیوز بھی ان کے فل ہونے چاہیے
اچھی بات اچھی بات نماز تو ہونے کو ہو ہی جائے گی لیکن اچھی بات یہی ہے کہ آپ لباس عمدہ پہنے جب اس میں کوئی ذکر لازم نہیں کیا گیا
سر جو دین بننے کے قریب بات پہنچ جاتی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اس سے جسٹ اپوزٹ کر دیں جیسے کہ ٹوپی کے لیے آپ نے کہا کہ اس کو پھر اتار دیں تو سر اگر شلوار بھی اس پہن کے مسخ کر دیا ہے کہ آپ نے کرنا ہے تو پھر آپ کبھی پینٹ شرٹ پہن کے کیوں نہیں ہمیں نماز پڑھتے ہوئے نظر
آئے مسئلہ یہ نہیں کہ میں نماز پڑھنے کے لیے عام لباس کے طور پر
سوال بہت اہم ہے
یہ تو وہی انہوں نے کوئی ذاتی مسئلہ بنا دیا آپ لوگ باہر طے کر لے مہذب شائستہ لباس پہننا چاہیے ایسا لباس پہننا چاہیے کہ آدمی یہ محسوس کرے اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے بس اتنی بات ہے اسلام نے کوئی اس معاملے میں لباس نہیں مقرر کر دیا جائے شلوار پہنے پاجامہ پہنے یعنی اسلام کا کوئی لباس نہیں ہے عالمگیر دین ہے دنیا بھر میں لوگوں نے اس کو قبول کرنا ہے کوئی پتلون پہنے گا کوئی پاجامہ پہنے گا اور آپ یہ دیکھیے کہ لوگ پتلون پر ان کو اور جین کی پتلون میں بہت اعتراض ہے میں صدر کوشی کے لحاظ سے گفتگو کر رہا ہوں تم بھی نہ پاجامے کے بارے میں کیا
کہا
صدر پوشی یعنی اس پہ بہت بحث ہو سکتی ہے کیا ہوتا ہے کبھی آپ دیکھیں کسی آدمی کو اچھا خواتین پہنتی تھی اور گھنٹہ گھنٹہ لگ جاتا تھا دلی کی خواتین کو پاجامے کو پنڈلیوں پر چڑھانے میں لباس کے معاملات آپ کو میں عرض کروں کہ مولانا مودودی صاحب کو پیشاب کی تکلیف بہت رہتی تھی بیچاروں کو تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ان کو 36 گھنٹے ان کے اوپر گزر گئے اور بڑی تکلیف میں وہ تھے اور ان کو لے جانا تھا میں کچھ دیر پہلے ان کے کمرے میں ان سے ملا اس میں ظاہر ہے وہ گھر کے لباس میں تو یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو کلینک میں داخل کر دیا جائے شاید آپریشن کرنا پڑے گا یا کیا شاید ان سے گزارش کی گئی کہ آپ تشریف لے آئے تو وہ جب تشریف لائے دوسری جانے سے انہوں نے چوڑی دار پاجامہ پہنا ہوا تھا اور شیروانی پہنی تھی ٹوپی یعنی تہذیبی روایت کو انہوں نے اس وقت بھی مروز رکھا تو ایک چیز ہے کہ کسی سوسائٹی کی تہذیب کیا ہے اس کی وزاداری کیا ہے بس ان چیزوں کو یہاں رکھنا چاہیے تو میں تو اپنی وزاداری کو نبھا رہا ہوں میں کوئی مذہبی مسئلہ نہیں بناتا بس تو ہم آگے چل سکتے ہیں یا ابھی سنت باقی ہے
جو تزکیے کے حوالے سے اس کے دو پہلو ہیں ایک تو تطہیر کا ہے اور ایک نشو نما دینے کا ہے نفس کو تو نشو نما دینے کے حوالے سے یہ
عبادات
ہیں اور اخلاقی تہذیبی جو چیزیں ہیں وہ بھی
تو ساری تطہیر کی چیزیں ہوتی ہیں
جو داڑھی ہے بیسیکلی اسی کے اندر بھی آتی ہے نشو نما دینے کا پہلو ہے
کیسے
مطلب اس کے اوپر جب آپ لگژریز ہیں نا دین کی آپ کے اس کی مستحسنیت میں آتی ہیں
کیسے عبادات تو سمجھ میں آتا ہے نا کہ آدمی کو اللہ کے قریب کرتی ہیں اس کے نفس کو پاکیزہ بناتی ہیں اس کے اندر خدا کی یاد تازہ کرتی ہیں یہ ساری چیزیں کرتی ہیں
ظاہر میں ذوق پیدا ہوتا ہے دین کے حوالے سے
اس لیے کہ اس کو ایک دینی چیز بنایا گیا نا پہلے یعنی ایک چیز ہے کہ وہ اپنی اصل میں دینی چیز ہے جیسے ہی آپ اس کو کریں گے مثلا جب آپ اللہ کو یاد کریں گے ہندو کرے گا اس سے بھی دینی ذوق پیدا ہوتا ہے اس کے اندر لیکن یہ تو جب تک دین سمجھ کر نہیں کیا جائے گا کچھ چیز پیدا نہیں ہوتی آپ اس فرق کو نہیں سمجھ پا رہے کہ ایک چیز وہ ہے کہ پہلے اسے دین بنا دو تو آپ تو دینی ذوق پیدا ہوگا
جیسے
قرآن خوانی سے ہوتا جیسے مولود شریف سے ہوتا یعنی پہلے آپ نے لوگ اس میں رو رہے ہوتے باقاعدہ بیٹھے میلاد شریف جو ہے وہ ایک بڑی غیر معمولی چیز ہے. اب اس سے لوگوں ان لوگوں میں جو اس کو مان رہے ہوتے ہیں دینی ذوق بھی پیدا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں بلکہ ہماری بہن تھی وہ کہا کرتی کہ تم نے دین کی ساری رنگینی ختم کر دی. مطلب کیا کہ میلاد شریف ختم ہو گیا, کوئی شبرات کا حلوہ ختم ہو گیا. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں جو میں بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ ہے کہ ایک وہ چیز ہے کہ آپ مسلم غیر مسلم کے سامنے رکھ دیجیے, یعنی اس میں کفر و ایمان کا فرق نہ ہو. جب آپ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کو یاد کرو تو یہ چیز کافر بھی کرے گا تو وہ چیز پیدا ہونی چاہیے اس کے. جب آپ کہتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولو تو اس سے جو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے وہ مجھے بھی حاصل ہوتی ہے اور ایک عیسائی کو بھی حاصل ہوتی ہے, ایک یہودی کو بھی حاصل ہوتی ہے. یہ چیز ہے جس کو اصل دین کہتے ہیں. ایک وہ چیز ہے کہ آپ پہلے اس کو ایک خاص دینی حیثیت دیں گے, وہ دینی حیثیت دے دینے کے بعد تو ظاہر بات ہے کہ مسائل بالکل مختلف ہو جائیں. وہ تو آپ دیکھیے کہ ٹوپی کا معاملہ جو ہے یہ بھی اب سے کوئی 40-50 سال پہلے یہی چیز پیدا کرتا تھا. مولوی نذیر احمد کے دعوانوں میں تو ٹوپی اتارنے کے بعد شیطان ہوتا تھا. دیکھیے نا وہ مشہور واقعہ ہے, انشا کھانا کھانے کے لیے بیٹھے انہوں نے دور پیچھے سے باری کہا کہ دیکھو میاں کہ شیطان جو ہے ویسے ہی تھوڑے مارتا ہے. تو لوگ ننگے سر بڑا نامعقول سمجھتے تھے کہ جگہ جانا آنا. ایک چیز کو پہلے آپ دین بناتے ہیں, اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ دینی ذوق کی علامت بن جاتی ہے, نفسیات پر بھی اثر انداز ہوتی ہے.
مولانا فرمایا کرتے تھے جی داڑھی دین کا فیشن ہے, یہ پلیسنگ ٹھیک ہے؟
یہ
پلیسنگ اس چیز کی,
یعنی جس طریقے سے لوگوں نے اس کو لیا اس میں تو فیشن ہی بن گئی ہے, یعنی جیسے لیا گیا وہ تو دین کا اصل میں نمائندہ بن گئی. ہمارے ہاں تو صورتحال یہ ہے کہ دین میں نماز روزہ حج زکات یہ ثانوی چیزیں ہیں, وہ خاص اہمیت ہے ان کی. ہو گئی تو ہو گئی, نہ ہوئی تو نہ. سے جیسے میں نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا میری نشست کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ خواتین کو کہیں کہ وہ ان آداب کی پیروی کر کے, تو میں نے کہا باہر ایک آدمی کھڑا کرتا ہوں وہ مردوں کے بارے میں امتحان لے گا کون کون آدمی نماز پڑھتا کون روزہ رکھتا ہے, اس کے بعد آئیے آپ. دین کے معاملے میں ہم دین سکھانے بیٹھے ہوئے ہیں تو بھائی کوئی آدمی پہلے دین پر عمل کرے گا تو پھر ہمارے پاس آئے گا, دین سیکھنے کے لیے آیا ہے. آپ سے دین سکھائے, مرد کو بھی سکھائے, عورت کو بھی سکھائے. مرد باہر کھڑا کرنا چاہیے کہ بے شمار حرمتوں کا ارتکاب کرنے والے لوگ جائے گا, کوئی بینک میں کام کرتا نام کرتا ہے دین سیکھنے کے لیے. کوئی آدمی رشوت لیتا ہے پہلے ہلکی سے بیان دے باہر کھڑا کر کے ایک آدمی ہے, اس کے بعد اندر تشریف لائیں گے کہ دین کے ایک مجلس میں تم آ رہے ہو تو رشوت لے کے تو نہیں آنا چاہیے, ممکن ہے اسی وقت لے کے آ رہا
ہوں.
تو جو چیز میں شاید واضح نہیں کر پا رہا وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو جب آپ کہتے ہیں یہ تزکیہ کا ذریعہ بنتی ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ عبادات جو ہیں وہ آدمی کے نفس کی خدا کی طرف رغبت کا ذریعہ بنتی ہے. نظر آ رہا ہے نا, اس کے لیے مجھے یا آپ کو استدلال کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ کافر مومن سب سمجھ سکتا ہے. اسی طرح جو تطہیر کی چیزیں ہیں, پاکیزگی کی چیزیں ہیں, تو جب آپ اس کو بیان کرتے ہیں تو واضح ہو جاتا ہے. تو یہ اس کیٹیگری میں اگر آ جاتی تو پھر میں اس کو دین میں رکھتا, یہ نہیں آ رہی ہے. سر یہ ٹوپی
برسنے
میں اسلام آنے سے پہلے جو ہمارے یہاں جو ہندو راجپوت تھے تو وہ پہلے بھی پگڑی باندھتے, پگڑی ہوا کرتی تھی. ٹوپی تو بہت بعد میں ترقی یافتہ قوموں نے اختیار کی ہے, پہلے تو پگڑی باندھی جاتی ہے, عام طور بادشاہ بھی پگڑی باندھتے. ہمارے یہاں پنجاب میں بھی لوگ پگڑی باندھ لیتے, بلکہ میرے اپنے بچپن میں دیہات میں جتنے بزرگ لوگ ہوتے تھے وہ ململ کے کپڑے کی پگڑی باندھتے, بعض لوگ اس میں کلا رکھ کے باندھتے تھے اور بعض لوگ کلا کے بغیر باندھتے تھے, لیکن عام طور پر پگڑی باندھتے. آپ میں سے بھی جو لوگ بزرگ لوگ ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ ایک زمانہ ایسا رہا آج سے 40-50 سال پہلے دیہات میں سب لوگ پگڑی باندھا کرتے تھے. اور پگڑی کی اقسام تھی, پنجاب کی پگڑی اور تھی, اسی طرح سے سندھ کے لوگ اور طرح کی پگڑی باندھتے تھے, سرحد کے لوگ اور طرح کی پگڑی باندھتے تھے, مختلف علاقوں میں پگڑی کی بھی اقسام تھی. یہ تہذیبیں اور تہذیب کا حصہ ہوتی ہیں یہ چیزیں, ان کو پسند کیا جانا چاہیے, ان کی وفاداری کے قائل ہیں. اب یہ ہے کہ مولانا مولوی صاحب کو میں نے ایک مرتبہ عرض کیا, میں نے کہا کہ آپ چوڑی دار پاجامہ کر کے وہی پہنتے تھے, اظہار کر کے ان کو بھائی میں اپنی وفاداری قائم رکھتا ہوں, اس کی دلی کا لباس ہے پہنتا. اس کے برعکس ہمارے مولانا اسلائی صاحب نے ترک کر دیا, پاجامہ بھی انہوں نے ترک کر دیا, یعنی وہ پھر یہاں کے لباس میں جو شلوار ہے وہ پہننے لگے, جبکہ مولانا مولوی کو میں نے کبھی شلوار پہنے نہیں دیا, یا تو وہ کھلا پاجامہ پہنتے تھے घर में पहनने का होता है, उसमें दो तीन आदमी आसानी से
इसमें एक भी मुश्किल से
नहीं, उसमें तो आदमी की अपनी पिंडली दाखिल नहीं होती, यानी मुझे तो है तो दीदी वही सूरत हाल थी कि ये टांग इसमें दाखिल की कैसे गई और अब हो गई है तो निकाली कैसे जाए। अच्छा, उसी तरह का आप देखेंगे जो चूड़ीदार पजामा जो है उसमें और जो जुराब स्कर्ट पहन के मगरबी खातीन पहनते हैं उनको खास फर्क नहीं है, देखिए आप, यानी कोई फर्क नहीं है, चूड़ीदार पजामा भी वही काम कर रहा होता है जो वो कर रही हो, लेकिन वो हमें बड़ी अजनबी लगेगी और हम ये कहेंगे कि ये तो दीन शरीयत के अल्लाह की खिलाफ वर्जी हो गई। इसके ऊपर चूड़ीदार पजामे के ऊपर हम मुतमिन हो, क्योंकि हमारी अपनी तहजीब और सकाफत की चीज़ है, बगैर बड़े लगे थे पीछे चढ़ाने के लिए और उसकी चुनटें भी खास तरीके से बनाई जाती है। अब तो दिल्ली दिल्ली नहीं रही, कहाँ वो दिल्ली और कहाँ उसके लोग, कितना वक्त बाकी?
9 मिनट।
9 मिनट में आप लोग क्या करना चाहते हैं?
ये तो कुछ कर रहे हैं और क्या करना है।
अगली दफ़ा हम हदीस शुरू करेंगे और उम्मीद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा दो नशस्तों में ये
आया। आपने जो कहा जाता है कि आप जिस तरह भी इन्होंने सवाल किया था कि कादे में कुछ पढ़े बगैर भी आदमी सलाम लेते, इस तरह की जो इतनी भी आपने मतलब वो अपनी हरी तहकीक के बाद कह दिया कि ये लाजमी नहीं है या वाजिब नहीं है, तो इससे जो आदमी पहले ही ना इनको याद करता है ना उसे याद करने की तरगीब हासिल करता है, तो वो
जिस चीज़ की तरगीब देनी हो उसे मैं रसूलुल्लाह सल्लम के बजाय खुद उनकी जगह पर खड़े होकर वाजिब कर दो।
वाजिब ना कीजिए, मतलब एक जैसे हमारे आम तौर पर रिवाज है
तो यार उन्होंने एक मनफी सवाल पूछा है, इस वक्त हम दीन का इल्म सीख रहे हैं, इस वक्त मैं कोई वाज नहीं कर रहा हूँ ना तरगीब दे रहा हूँ, एक सवाल पूछ रहा हूँ मुतय्यन सवाल, तो सवाल को मैं जवाब देना चाहिए कि अगर ऐसा कर दे आदमी तो नमाज में तो फिर अहनाब को बदल दिए। कादा दुआ के लिए है, आप उसमें दुआएं करें, कोई दुआ करनी लाजम नहीं।
मैं जुमे में था तो उसमें हकीम सैयद महमूद साहब सहारनपुरी साहब पिंडी में, आपका टी वी प्रोग्राम आया था जिसमें आपने कहा था कि उर्दू में भी दुआ की जा सकती है, उन्होंने उस खुतबे में कहा था कि भाई आप सब लोग यहाँ बैठे हैं तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कभी कोई उर्दू में दुआ करें, तो हमने कहा नहीं,
वो
यही कहना चाह रहे थे कि ऐसी बात से वो रूह खत्म हो जाती है।
मेरा तो ख्याल है कि अगर लोगों को ये मालूम हो कि वो नमाज में अपनी जुबान में दुआएं कर सकते हैं तो वो ये काम कभी ना करें, एक मंत्र की तरह नमाज पढ़ के उसके बाद दुआएं करें, और दुआ नमाज के अंदर करें, ज़्यादा दुआ करें, ज़्यादा अपने रब के करीब हों, ये तब्दीली आया करते हैं। अल्लाह ताला के पैगंबर ने बहुत अच्छी तकसीम की, यानी नमाज की उस हैत में अरबी को लाजिम किया है कि जो हैसियत मजमूई सामने आती है, जो आपके और आपके आपका मामला है उसके बारे में कोई कानून साजी नहीं, उसको छोड़ दें। अगर हुजूर ने उसके लिए कोई दुआ मुकर्रर कर दी होती तो वो तो ज़ाहिर अरबी में पड़ी जाती, जब आपने कोई दुआ मुकर्रर नहीं की और ये कह दिया कि ये दुआ के लिए, तो अब उसके बाद जो लोग ये कहते हैं कि उसमें अरबी में दुआ मांगना जरूरी है, दलीलों को देनी चाहिए। वही बात है कि दीन के मामले में जब कोई बात आप करते हैं तो उसकी दलील आपको सबूत में देनी चाहिए, ना कि एक ही राय होगी आप कहते हैं कि नफी में दलील दो, भाई पहले आप राय चीज़ का सबूत तो देना। ये ऐसे ही है कि जैसे कोई आदमी आपसे पूछे कि अच्छा आप ये बताइए कि ईद मिलाद उन्नबी बनाने के खिलाफ क्या दलील, क्या दलील दो, यानी किसी हदीस में नहीं लिखा हुआ कि ईद मिलाद उन्नबी बनाओ, है तो बता दो, किसी सहाबी ने भी नहीं कहा कि ईद मिलाद उन्नबी बनाओ। ये एक आदमी एक चीज को दीन बना रहा है उसको बताना चाहिए, यानी उनसे कोई आदमी ये पूछता है कि ये बहुत अच्छी बात है आप ये बता दीजिए कि ये कहाँ रसूलुल्लाह लाजम है, वो दुआ ही बता दीजिए कि जो आपने ये कहा कि लाजमन इस पर मांग लेना चाहिए।
नहीं सर, सीधी सी बात है, कोई भी मुद्दा जब
انسان اپنی زبان میں بیان کرتا ہے وہ کسی اچھے طریقے سے بیان کر سکتا ہے. یہی معاملہ دعا کا ہے. اگر آپ اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں دعا کے مقام پر, میرے نزدیک بہتر میں بہت اچھا طریقہ ہے.
یہ دعا لکھی بات یہ کہ سارے لوگ جو ہیں وہ مطلب یہ دعائیں یاد نہیں کر سکتے, ان کو بہت کچھ اللہ سے مانگنا ہوتا ہے. اور اس کا جو نتیجہ ہمارے یہاں نکلا ہے وہ یہ ہے کہ دعا جس جگہ مانگی جانی چاہیے وہاں دعا مانگی نہیں جاتی, اور اس کے بعد لمبی لمبی دعائیں. یہاں تک کہ تبلیغی جماعت کی اجتماع میں ایک بار تو میں بھی شریک ہو گیا دعا مانگنے میں, معلوم ہوا کہ بازو نئے لگانے سے. دعائیں جو ہیں وہ چھوڑ دیا گیا ہمارے اوپر, ہم دعائیں اپنے طور پر کریں, اپنے رب سے جو مانگنا چاہتے ہیں جس طرح چاہتے ہیں مانگیں, نماز کی جو مجموعی ہے سب وہ قائم ہوگی. ہوتا یہ ہے کہ جب لوگوں کے ہاں پہلے یہ غلط چیز رائج ہوتی, میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ سوال بھی کرتے پورے مجمعے سے کہ آپ بتائیے ایک صاحب نے یہ کہا کہ ربی جلنی مقیمت صلات کی بجائے آپ کو اور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں, کیا کبھی آپ تصور کر سکتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں جی بالکل, ہم تو جب سے پیدا ہوا ہے ربی جلنی مقیمت صلات کی پڑھتے ہیں, ہندوستان میں نہیں سنتا.
اس میں جو حصہ آپ فرماتے ہیں کہ عربی میں لازم ہے پڑھنا, اس کا الٹرنیٹیو کیا ہو سکتا ہے؟ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرب معاشرے میں رہتے تھے اور انہیں عربی میں ہی وہ حصہ پڑھنا تھا, تو اس کو بھی آپ لازم کس بیسس پر کہتے ہیں؟
قرآن
ہے, قرآن مجید کا مثال کے طور پر انگلش
پوچھا جائے گا کہ قرآن پڑھو, قرآن
نہیں اگر
قرآن تو ترجمہ نہیں,
لیکن اس کے اندر سے بھی وہی ایسپیکٹ پیدا ہوتا ہے کہ روح ختم ہو جائے گی اس
کی. جی بالکل ٹھیک, یعنی اس کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ نماز اصل میں دعاؤں کی چیز ہے, قرآن سے آپ واقف کیجیے لوگوں کو, قرآن تو ایک متعین چیز ہے, اس سے آپ واقف کرا سکتے ہیں, اس کو مقوم سمجھائیے, یہ سارے کام کیجیے. دعائیں تو لوگوں نے اپنی ضرورت کے لحاظ سے مانگنی ہے, وہ ضرورت کہیں لڑکا مانگنا ہو, کسی نے شادی کی دعا کرنی ہو, کسی نے اور کام کرنا ہو, اس حید کو قرآن کی حد تک قائم کر دیا گیا تاکہ مسلمانوں کا ایک اجتماعی وجود جو ہے وہ ہر جگہ مشترک, اور اذان اور نماز کے اس اشتراک نے مسلمانوں کو جوڑا ہوا, یعنی کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہوتی, اب جہاں چاہے چلے جائیں. وہ اذکار جو ہیں وہ حضور نے مقرر کر دی, باقی چیزوں کے بارے میں کوئی
نہیں. یہ جیسے حضرت زکریا کے حوالے سے آتا ہے کہ جب وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اس وقت انہوں نے ایک دعا کی, اب وہ دعا جو تھی یعنی کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ پہلے نماز میں کوئی فکس اذکار نہیں تھے؟ جیسے آج ہمارے قیام میں تو دعا کا موقع نہیں ہوتا, ہم لوگ تو قیام میں دعا نہیں کرتے, لیکن کیا اس وقت پہلی جو نماز تھی اس میں قیام میں بھی دعا ہوا کرتی تھی؟
ہو سکتا ہے ایسا ہو. ہمارے یہاں بھی یہ دیکھیں نا کہ ایک آدمی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ پاکیزہ کلمہ اس نے کہہ دیا, ایک آدمی آیا اور انہیں حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی حضور, بڑی کثیر, اور اصول میں بھی یہ بیان کر دیا کہ یہ نماز جو ہے یہ دنیا کی باتیں کرنے کی چیز نہیں ہے, رب کا ذکر کرو, حمد کرو, دعا کرو. اچھا کچھ جگہوں کے اوپر آپ نے دعا کرنے سے روک دیا, مثال کے طور پر ہم نے رکوع میں دعا کرنے سے روک دیا, سجدے میں لوگوں نے پوچھا آپ نے کرو. اب ہمارے یہاں تو لوگوں سے پوچھے کہ سجدے میں دعا کی جا سکتی ہے, سبحان ربی یا اعلیٰ تین مرتبہ پڑھنا.
لیکن اس میں بھی صلی فی المحراب سے یہ ضروری تو نہیں کہ وہ کھڑے ہوئے دعا,
حضور آتا نا حضور تہجد کی نماز میں قرآن جب پڑھتے تھے تو جہاں جہنم کا ذکر آتا ہے پناہ مانگنے لگتے تھے, تو وہ قیام میں ظاہر ہو رہا
ہے. یعنی حضور کا قرآن پڑھنے کا طریقہ یہ تھا کہ حضور قرآن کی آیت پڑھتے, اس میں کوئی عذاب کی آیت ہوتی اللہ سے پناہ مانگتے اسی وقت, اور اسی طریقے سے کوئی تسبیح کی آیت ہوتی تسبیح کرنا شروع کر دیتے, یعنی زندہ نماز کی حیثیت سے نماز پڑھتے.
سر اگر نماز پڑھتے ہوئے دنیاوی خیال پہ آ جائے تو اعوذ باللہ یا لا حول ولا قوۃ الا بالله,
اگر آپ ان کی بے تکلف کہہ دیتے ہیں تو کوئی روک نہیں سکتا آپ کو, یہ اصل میں اللہ کی پناہ مانگ رہا ہے. ٹھیک,
جیسے نوافل میں
حضور کی جو تہجد کی نماز کے بارے میں آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اچھا خاصا مکالمہ اللہ کے ساتھ قیام میں ہو رہا ہوتا ہے, یعنی قرآن پڑھا جا رہا ہے, آیتیں دہرائی جا رہی ہیں, ان کے اوپر تعوذ ہو رہا ہے, ان میں کسی جگہ پناہ مانگی جا رہی ہے, کسی جگہ رحمت مانگی جا رہی ہے, سب کچھ
جیسے ٹھیک ہے نماز میں ٹھیک ہے, وہ الحمد للہ ایک بندے کی بن جاتی ہے, انسٹنکٹ بھی بن جاتی ہے, وہ فوراً کہہ دیتے
ہیں. میں کئی بار کہہ دیتا ہوں,
وہ میرے منہ سے
بھی ہوا. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی کے منہ سے یہ نکل گیا کہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی حضور, اور میں فرشتے اس کو لینے کے لیے.
جیسے نوافل
اصل میں جب آپ کسی چیز کو ریچول بنا دیتے ہیں تو پھر اس میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. آپ قرآن پڑھیں زندہ کتاب کے طور پر, آپ قرآن پڑھنے کے دوران میں محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو اس موقع پر اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے, مانگیے, کوئی روکنے والا نہیں ہے.
نماز میں
قرآن کی تلاوت کے دوران جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو درود بھی پڑھ سکتے ہیں؟
کیا مانے ہیں
یہ لکھا ہوا ہے بڑے جب پڑھتے ہیں اللہ کے حوالے سے نماز کے
روکا تو نہیں ہے اس سے
چھینک آنے پہ
روکا تو نہیں ہے نا کسی چیز سے روکا نہیں ہاں البتہ اس چیز سے روکا ہے کہ دوسروں کے ساتھ مقابلہ کیا یعنی دوسرے السلام علیکم کہ آپ وعلیکم السلام کے بھی جواب دینے اس سے آپ دوسرے کی طرف متوجہ نہ ہو آپ اور آپ کا پروردگار جو ہے اس کی توجہ میں آپ کریں لیکن نماز کی حیات میں جو چیزیں حضور نے مقرر کر دی ہیں وہ حرام میں اسی طریقے سے ہو
نوافل میں پڑھتے ہیں آج قرآن جی ہاتھ میں لے کے یا سامنے رکھ کے تو فرض نماز نہیں پڑھ سکتے اس طرح
پڑھ سکتے ہیں اگر کسی کو ضرورت محسوس کریں آپ کیونکہ اس میں تو زیادہ قرآن آپ نے پڑھنا نہیں ہوتا بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں جب لوگ کہتے ہیں کیا کر سکتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ اگر کوئی دنیاوی کام نہیں آپ کر رہے ہیں قرآن پڑھنا تو پڑھیے
خوشی
و آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس میں کسی چیز کو روکنا ہوگا روک دیا جیسے مثال کے طور پر رکوع میں آپ نے روک دیا نا آپ نے کہا یہاں دعا نہ کرنا رکوع دعا کرنے کی جگہ ہے سجدہ دعا کرنے کی جگہ ہے کعدہ دعا کرنے کی جگہ ہے کیجیے آپ دعا تو کسی چیز سے روکا نہیں ہے لیکن دین کے عام اصول کے اوپر اجازت ہوگی اس سے